العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. ناظرين کرام، السلام علیکم. وزڈم گیٹ وے کا پروگرام عالم سے گفتگو، اس پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. حسب معمول ہم نے آج کے پروگرام میں جاننے کے لیے اور سوالات کے جوابات سننے کے لیے آیت اللہ شیخ غلام عباس رئیسی صاحب کو زحمت دی ہے. گزشتہ پروگرام کے بعد سے اب تک بہت سے سوالات ہمیں موصول ہوئے، اور سوالات بھیجنے کا طریقہ وہی ہے. آپ لوگ یوٹیوب پہ وزڈم گیٹ وے آرکائیو اور فیس بک پہ وزڈم گیٹ وے پروڈکشن کو جوائن کر کے اپنے سوالات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں، سوالات بھیج سکتے ہیں. گزشتہ ہفتے موصول ہونے والے سوالات کو دیکھتے ہوئے اس ہفتے کے پروگرام کو ہم نے اجتہاد اور تقلید کے موضوع پہ قرار دیا. اسی موضوع پر کچھ سوالات جو ہمارے پاس پہلے سے آئے ہوئے ہیں ان سے آغاز کرتے ہوئے ہم منتظر رہیں گے کہ اگر آپ لوگوں کے مزید کوئی سوالات ہوں گے تو اس میں ہم قبلہ و کعبہ کو زحمت دیں گے. آغا، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے،
الحمدللہ.
آغا، گزشتہ ہفتے کے بعد سے اب تک بہت سے سوالات ہمارے پاس موصول ہوئے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے اس ہفتے ہم نے موضوع سخن اجتہاد اور تقلید کو قرار دیا. بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ہماری رہنمائی کریں گے کہ خود اجتہاد کا کیا مفہوم ہے، قرآن اور تعلیمات محمد و آل محمد کی روشنی میں اس کو ہم کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟
اجتہاد عربی زبان میں پوری کوشش کرنا، یہ اس کا معنی ہے. تو یہ لغت کے لحاظ سے، لیکن فقہ میں اس کا معنی یہ ہے کہ پوری کوشش کرنا احکام دین کو، چار دلیل قرآن سنت اجماع عقل سے احکام دین کو حاصل کرے. احکام دین کو ان چار دلیلوں سے حاصل کرنا اجتہاد ہے. ان چار دلیلوں سے حاصل کرنے کے لیے بہت سے مقدماتی علوم کی ضرورت ہے. ان علوم کے بغیر ان چار دلیلوں سے احکام دین حاصل نہیں کیا جا سکتا. تو خلاصہ ادلہ اربعہ سے، چار دلیلوں سے احکام دین حاصل کرنا اجتہاد ہے، اور حاصل کرنے کی صلاحیت رکھنے والے انسان کو مجتہد کہتے ہیں. جب اس مجتہد میں اور شرائط جمع ہو، یعنی مجتہد ہو اور مجتہدین کے درمیان سب سے زیادہ علم کا حامل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، عادل ہو، تاریک دنیا ہو، مرد ہو، یادداشت صحیح ہو، اس قسم کی شرائط ہے 10-12 شرائط، اگر یہ شرائط ہو تو اس کو مرجع تقلید کہتے ہیں، اس کی تقلید کر سکتے. اب اجتہاد، عرض کیا کہ خود قرآن و سنت و اجماع عقل سے احکام شرع حاصل کرنے کا نام ہے. احکام شرع کے 90% قرآن و سنت ہی سے حاصل ہوتا ہے. سنت سے ہمارا مقصد معصومین کی سنت ہے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا، یعنی پیغمبر نے بے اتفاق فریقین اس حدیث ثقلین میں فرمایا، قرآن اور عترت کے دامن سے متمسک رہو، پھر آپ گمراہ نہیں ہوں گے. اسی لیے قرآن سے اور 14 معصومین کے فرامین سے احکام دین اخذ کرنا اجتہاد ہے. عرض کے 90% احکام دین انہی سے حاصل ہوتا ہے. کچھ احکام دین دلیل عقلی سے, دلیل عقلی سے بھی اخذ کرنا کیسا اخذ ہوتا ہے, شرائط وغیرہ, وہ بھی قرآن و سنت نے بیان کیا ہے.
اور آپ نے ادلائے اربع میں ایک دلیل بیان فرمائی اجماع. تو اگر تمام مسلمان ایک چیز پر جمع ہو جائیں تو وہ اس کا قرآن اور حدیث سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے.
دیکھیے, ہم شیعوں کے پاس اجماع خود دلیل نہیں حقیقت میں. اجماع سے معلوم ہو جائے کہ امام کی یہی نظریہ ہے, امام معصوم کا نظریہ یہی ہے
مثلا,
یا پیغمبر خدا کا نظریہ یہی ہے, یہ معلوم ہو جائے. مثال کے طور پر ایک بڑا حال ہے, اس میں 40-50 علماء بیٹھے ہیں, سب نے ایک بات پر اتفاق کیا, اور آپ کو پتہ ہے ان میں سے ایک امام معصوم ہے. کون ہے معلوم نہیں ہے, لیکن اتنا معلوم ہے کہ ان میں سے ایک امام معصوم ہے. تو آپ اجماع سے, ان سب کے اتفاق سے آپ کو پتہ چلتا ہے امام معصوم کی بھی یہی رائے ہے, اسی لیے حجت ہے. ورنہ امام سے ہٹ کر لوگوں کے اتفاق ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. لوگوں کے اتفاق سے امام کے رائے معلوم ہو جائے. فرض کرے سکول کے سارے بچے آج ایک بات کرتے آ رہے ہیں, جس بچے سے پوچھے ایک بات کرتے ہیں کہ یہ مثلا بات ہوئی ہے, تو اس سے یقین ہوتا ہے کہ سکول کا ماسٹر نے یہ بات کی, ورنہ سارے بچے اس بات کو نہ کرتے. تو اسی لیے کاشف کہتے, ہمارے پاس اجماع کاشف, اہل سنت کے پاس قرآن و سنت کے مقابل میں خود ایک الگ دلیل ہے. قرآن و سنت کے مقابل میں خود ایک الگ دلیل ہے احکام شرع ثابت کرنے کے لیے. شیخ انصاری فرماتے ہیں اجماع کے اصل, شیخ انصاری ہمارے اصول اور فقہ دونوں میں سب سے بڑے عالم کہہ سکتے آپ, اجماع اہل سنت کے مذہب کی بنیاد ہے, اور اجماع کی بنیاد بھی اہل سنت کے مذہب ہے. یعنی اجماع کے نظریہ کو
انہوں نے پیش کیا ہے, اور اجماع کے نظریے کے تحت مسئلہ خلافت کو انہوں نے قائم کیا. اچھا, اجتہاد اہل سنت کے ابھی ہے, غیر اہل حدیث کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں, ہمارے ہم اپنی پاکستانی اصطلاح میں بات کریں کہ اہل حدیث کے علاوہ جتنے اہل سنت برادران کے فرق ہیں سب اجماع, سب اجتہاد کے قائل ہیں, چاہے وہ دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اور ہمارے یہاں بھی اجتہاد ہے مکتب تشیعوں میں. تو ہمارے نزدیک جو اجتہاد کا تصور ہے اور برادران کے یہاں جو اجتہاد کا تصور ہے, اس میں فرق کیا ہے؟
دیکھیے, اجتہاد جو ہے ہمارے پاس اجتہاد کرتے فہم قرآن و سنت کے سلسلے میں, ہمارے اجتہاد مقابل قرآن و سنت نہیں, فہم قرآن و سنت کے لیے. لیکن عام مسلمانوں میں حضرت ابو حنیفہ سے مشہور ہے یہ جملہ کہ وہ مستند احادیث بہت کم مانتے تھے, بہت ہی کم, 17 حدیث مستند. تو اس حوالے سے 150 حدیث ان کی کتابوں میں تھی, جن میں سے 17 کو وہ مانتے تھے. تو 17 احادیث جو ہے مانتے تھے, تو باقی قیاس کے ذریعے ثابت کرتے تھے.
قیاس کی وضاحت,
ہاں ابھی عرض کریں گے. تو اہل سنت کے اجتہاد ہے, مرحوم لبنان کے عظیم مصنف شرف الدین, انہوں نے کتاب لکھی ہے النص والاجتہاد الفصول الماء, اس میں عام مسلمانوں کے اجتہاد کو بیان کیا کہ 110 مقامات ایسے ہیں جس میں ان کے بزرگان نے نص سے پیغمبر کے مقابل میں اجتہاد کیا ہے.
اچھا,
تو اہل سنت کے اجتہاد در مقابل نص ہے, ہمارے اجتہاد نص سمجھنے کے لیے ہے. یہ ایک ابھی جو آپ نے سوال کیا تھا, کیا کیا تھا ابھی؟
میں نے قیاس کے بارے میں کیا تھا.
ہاں قیاس عرض کیا کہ یہ کی از ادلہ ہے مذہب حنفیہ کے اندر احکام دین حاصل کرنے کے لیے. دو چیز میں ایک شباہت ہے, ایک شباہت کی بنا پر اس چیز کے لیے اگر کوئی حکم ہے تو دوسرے کے لیے بھی وہی حکم لگاتے ہیں. صرف شباہت کے بنا پر 100% ایک جیسا ہو تو ہم بھی مانتے ہیں. دو چیز 100% ایک جیسا ہو تو منطق میں فلسفہ میں ہے حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد. جو اشیاء بالکل 100% مثل ہے تو جو ممکنات میں بھی محالات میں بھی دونوں ایک جیسے ہوں گے, لیکن صرف تھوڑی سی شباہت کے بنا پر ایک اگر جائز ہو دوسرا جائز بن جائے. ایک آدمی کی آنکھیں خاص طریقے سے ہے چور تھا, دوسرا آدمی کی آنکھیں بھی اسی جیسے ہے تو اس کو چور کہے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو قیاس گمان کا باعث ہے, قیاس عقلی دلیل ہے, گمان کا باعث ہے, گمان ہوتا ہے قیاس کرنے سے. دو چیز میں شباہت ہے, شباہت ہونے کے بنا پر انسان کو گمان ہوتا ہے جب یہ ایسا ہے تو وہ بھی ایسا ہوگا, لیکن گمان کا باعث. ان الظن لا یقنی من الحق شیئا, قرآن کہتا ہے ظن حق سے انسان کو بے نیاز نہیں کرتا ہے. ہم دلیل عقلی میں اس دلیل عقلی کو مانتے جس سے یقین آ جائے, دلیل عقلی سے عقل کے ذریعے یقین حاصل ہو جائے تو ہم مانتے, عقل کے ذریعے گمان ہو جائے تو ہم نہیں مانتے.
کہ ہمارے یہاں قیاس نہیں ہے اور اجماع نس کے مقابلے میں نہیں ہے. نس یعنی کہ
نس سمجھنے کے لیے فرمائشات
قرآن و
سنت
رسول اللہ اہل بیت,
ہاں ان کی سنت سمجھنے کے لیے اجتہاد کرتے ہیں.
خوب,
اور اہل سنت کے مذہب دو مذہب ہے اس مسئلے میں, کہ ایک یہ ہے کہ معتزلہ ہے کہ ایک اشاعرہ وہ کہتے ہیں کہ احکام خدا تابع آراء مجتہدین ہے. مجتہد کی جو رائے ہو جو بھی فتویٰ ہو وہی حکم اللہ بنتا ہے, اس سے ہٹ کر خدا کا کوئی حکم نہیں ہے. معتزلہ کہتے ہیں نہیں, خدا کا حکم ہے لیکن مجتہد کا رائے جب اس کے خلاف ہو تو خدا کا حکم بھی بدل جاتا ہے.
اچھا,
اسی لیے ان کو مصوبہ کہتے ہیں اجتہاد میں, یعنی یہ لوگ بالکل مجتہد کو خطا کار کبھی نہیں سمجھتے. کیوں؟ یا حکم اللہ ہے ہی نہیں ہی, یا حکم اللہ مجتہد کے فتویٰ کے مطابق بدلتا ہے, تو مجتہد کبھی غلطی نہیں کرتا ہے. یعنی حکم اللہ
برادران کے نزدیک بدل جائے گا اگر مجتہد کی رائے اس کے برخلاف.
یہ معتزلہ کا ہے. اشاعرہ کا یہ ہے کہ حکم اللہ مجتہد کے رائے سے ہٹ کر نہیں ہے, مجتہد کا رائے جیسا قائم ہوتی ہے کسی مسئلہ پر, مجتہد کے رائے میں یہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے, ٹھیک ہے, اس نے قرآن سنت عقل جس دلیل سے بھی لایا ہو اس نے کہا یہ چیز حرام ہے, تو خدا کے پاس بھی حرام ہو جاتی ہے, خدا کے الگ حکم نہیں ہے. ہمارے پاس یہ ہے کہ خدا کا ہر شے کے لیے الگ حکم ہے, ہر شے کے لیے اپنا مخصوص حکم ہے. مجتہد کی تحقیق کے بعد اگر مجتہد خدا کے حکم تک پہنچ گیا, خدا نے اس کو حرام قرار دیا تھا, مجتہد کی بھی سمجھ میں آیا قرآن کی مدد سے سنت کی مدد سے عقل کی مدد سے یہ حرام ہے, تو مجتہد کیا ہے رائے حق پر گیا ہے, اس کو دو ثواب ملے گا, حق پر عمل کرنے کی وجہ سے اور محنت کی وجہ سے. اور اگر خدا کے پاس حرام ہے, مجتہد کے پاس جو دلائل ان دلائل سے مجتہد کے لیے ثابت ہوا یہ حلال ہے, تو یہ خطا کیا ہے مجتہد نے, گناہ نہیں کیا ہے, کیونکہ اس نے اپنی پوری کوشش کی ہے, اپنی ذمہ داری انجام دی ہے. اسی لیے خطا کار ہم شیعوں کو مخطئہ کہتے ہیں, ہم مجتہد کو سمجھتے ہیں کیا اگر حکم اللہ تک نہیں پہنچا تو خطا پر گیا ہے, اگرچہ معاف ہے اس لیے کہ اس نے اپنی پوری ذمہ داری انجام دی ہے اور ثواب بھی ہے, کیوں محنت کی ہے. دو ثواب نہیں ہیں, حقیقت پر عمل کرنے کے ثواب نہیں ہیں لیکن محنت
کی
تلاش کے ثواب ہے.
اچھا, ہمارے مختلف علماء کی آرا بعض مقامات پر مختلف ہوتی ہے, خصوصاً جو جدید مسائل ہیں اس میں دیکھتے ہیں. अच्छा, तो क्या इसमें हालात व वाक़यात भी मुअसर होते हैं? मसलन एक ख़ास हालात थे, मसलन अगर हम बहुत पीछे नहीं जाएं, इमाम खुमैनी अलैहि रहमा या आयतुल्लाह कोई, या मसलन उस दौर के जो मराजे थे उनके हालात मुख्तलिफ थे। मसलन आज मकाम मुअज़्ज़म रहबरी आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई हैं, आयतुल्लाह सिस्तानी हैं, आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराज़ी हैं, आयतुल्लाह जवादी आमली वगैरह वगैरह, तो क्या इन मुज्तहदीन के हालात मुख्तलिफ हैं और आज से 30 साल पहले जो मुज्तहदीन थे उनके मुख्तलिफ थे, तो हालात को देखते हुए भी शरीयत का हुक्म बदल सकता है?
शरीयत का हुक्म तो नहीं बदल सकता है। अर्ज़ किया, मुज्तहिद पूरी कोशिश करता है फ़हम शरीयत के लिए, फ़हम शरीयत में गलती कर सकता है, जैसा डॉक्टर करते हैं, इंजीनियर करते हैं, अस्करी माहरीन एक प्रोग्राम सेट करते हैं, बाद में गलत निकलता है। हम मीटिंग करते हैं, मीटिंग में गलत मशवरा देते हैं। लेकिन एक अहम मसला ये है कि शख्सियत के इदराक फ़र्क होता है। एक शख्सियत समझता है कि इस वक्त हालात के उसके जो मुताला है, यानि हुक्म शरी के मसले, हुक्म शरी क्या है, आपके लिए अगर मुमकिन हो तो ज़मीन पर हुक्म खुदा कायम करना वाजिब है, मुमकिन ना हो तो उम्मीद हो कोशिश करना चाहिए, ये हुक्मुल्ला है, इसमें मुशहिदीन में इख्तलाफ नहीं है। लेकिन इमाम खुमैनी समझते हैं कि फ़र्ज़ करें कि मेरे लिए मुमकिन है, क्यों नामुमकिन है। जब मुमकिन है समझते हैं तो वो क्या समझते हैं, मुझ पर वाजिब है इस सिलसिले में काम करना। दूसरे मुज्तहिद, खुद नजफ में ऐसा गुफ्तगु हुई थी इमाम खुमैनी के किसी और मुशहिद के साथ, उसने कहा यह हमारे लिए मुमकिन नहीं, इतनी मक्कारियाँ हैं, इतनी शैतानत है, इबलीसी है, कि इस आलम में हुकूमत इस्लामी कायम करना हमारी बस की बात नहीं, वो नामुमकिन समझता था। नामुमकिन जब समझे तो वाजिब भी नहीं रहता है।
शरीयत का हुक्म वो एक ही वाहिद हुक्म है, मुज्तहिद उसको अपनी जरूरत के, उसको जब इतलाक करता है अपने ऊपर तो उसमें फर्क होता है।
हाँ, इस वक्त के तकाजे पर कौन सा हुक्म आता है?
आपने कहा कि हाँ शिया मुज्तहिदीन या मराजे मुखत्ता, आपने शब्द इस्तेमाल इस्तेमाल कहलाते हैं कि यानी वो खता कर सकते हैं। जब वो खता कर सकते हैं और ये बात हमारे नज़दीक बहुत वाज़े है कि वो मासूम नहीं है, फिर हम आयतुल्लाहुल उज़्मा क्यों कहते हैं? एक सवाल भी हमारे पास आया हुआ है, जबकि आयतुल्लाहुल उज़्मा यानी अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी, जबकि आयतुल्लाहुल उज़्मा तो चारदा मासूमीन है।
अलबत्ते इस बात के ऊपर कोई दलील नहीं है कि हमारे अहादीस ने, क़ुरान ने ये कहा हो कि आयतुल्लाहुल उज़्मा सिर्फ चारदा मासूमीन है। अगरचि मसलन इस्तिक़रा यानि पूरी 100% एक हदीस को मैंने नहीं देखा है, लेकिन जितने अब तक मेरे मुतालियात है, मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मुझसे बढ़कर कोई आयत मा लिल्लाहि बि आयह अकबर मिन्नी, खुदा की कोई आयत मुझसे बढ़कर नहीं है। अलबत्ते इससे मुराद भी मालूम है, पैगंबर के बाद मुराद है, करीना है कलाम में। क्यों? इसलिए कि अली ख़ुद फरमाता आना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद, और पैगंबर के जो मकाम है अली की नज़र में, बस मुराद पैगंबर के अलावा है। तो ये फरमान, लेकिन ये सारे मासूमिन के लिए कहा हो, गैर मासूमिन के नहीं कह सकता हो, इसके ऊपर कोई दलील नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आयतुल्ला यानि खुदा की निशानी, आप नहजुल बलागा में देखिए मौला मच्छर के बारे में खुदा की अजमत को साबित करते हैं मच्छर की खिलकत से, कि मच्छर हाथी के साथ शबाहत रखता है, चमगादड़ के हवाले से, यानी इस आलम के हर शय आयतुल्ला खुदा की निशानी। जितना साइंस तरक्की करती है उतना ही खुदा की निशानियों में इजाफा होता जाता है। हमारे पास इस बात वजूद खुदा के, इस बात वजूद खुदा, इस बात इल्म खुदा, इस बात रहमत खुदा, इस बात कुदरत खुदा की एक दलील क्या है? बुरहान नज़्म है। जितनी
बुरहान नज़्म यानी
इस सेटिंग से,
यानी कि जो
देखो यहाँ पर
का निजाम,
हाँ निज़ाम
है, उसका जो इंतजाम
निज़ाम से समझ में आता, किसी ने सोच समझ कर बनाया है, निज़ाम से समझ में आता, सोच समझ कर बनाया, ऐसे ही नहीं बना है। मसलन ये घर, ایک جگہ پر کھڑکی ہے، ایک جگہ پر دروازہ ہے، ایک جگہ پر چھت ہے، ایک جگہ پر لائٹ ہے، ہر شے اپنی جگہ پر ہے، پتہ چلتا ہے کسی انجینئر نے، معمار نے بنایا ہے. اگر سارے سیمنٹ، کیا نام ہے، اینٹ، وہ لوہا، سب ایک جگہ پر جمع ہو تو پتہ چلتا ہے یہ سیلاب میں لا کر ڈال دیا ہے، کوئی انجینئر نے نہیں بنایا ہے. تو خود بخود نظم سے، تو عرض یہ کر رہا تھا ہر شے پر جب بشر کے نظر پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس کا خالق خدا ہے، نظم سے خدا. تو ہر شے آیت اللہ ہے، جتنے پیچیدگی بیشتر اتنا انسان سب سے زیادہ پیچیدہ مخلوق ہے، سب سے زیادہ خدا کی عظمت کے اوپر تلا کرتا ہے. پھر انسانوں کے درمیان ایک انسان کا مقام جتنا بالا تر ہو اتنا وہ زیادہ خدا کی عظمت کی نشانی بن سکتا ہے، اس میں شک نہیں ہے. ابھی مجتہدین کو آیت اللہ کہنا یہ ثقافت شیعہ ہے، کوئی کہنے کی ضرورت نہیں، آپ نہ کہو، بالکل کہنے کی ضرورت نہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تو مجھے آیت اللہ نہ کہو نا، آپ نے بزرگواری کر کے، حسن زن کر کے، وہ کیا اس میں رکھا ہی کیا ہے. لیکن حقیقت میں مچھر جب آیت اللہ بن سکتا ہے تو کیا ہے،
کوئی بھی انسان آیت اللہ
بن سکتا ہے.
بدرجہ
خلاصہ یہ قسم کے ہمارا شیعہ معاشرے میں، ایران، عراق، لبنان، عرب دنیا، ایران دنیا، ان اس دنیا میں رسم ہو گیا ہے، ایک ثقافت ہے. ثقافت کے مجتہد کو آیت اللہ یعنی مجتہد کو دیکھ کر انسان خدا کے یاد میں پڑتا ہے. جتنا مجتہد بالا تر ہو اتنا بیشتر خدا کے یاد آوری کا سبب ہے. شعائر اللہ آپ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو انسان کو یاد خدا میں ڈال دے. تو علماء، حتی یہ امامہ بعض بزرگان فرماتے ہیں، امامہ دیکھ کر احساس ہوتا ہے مذہب کا نا، مذہب کا احساس ہوتا ہے. البتہ ہمارے پاکستان میں تو کچھ قومیں بھی پہنتی ہیں، ان کے بھی قومی لباس بھی ہے، لیکن اگر ایک جگہ پر صرف مخصوص علماء ہو تو یہ امامہ انسان کو دین کی سوچ میں، دین انسان کو خدا کے سوچ میں ڈال دیتا ہے، تو شعائر اللہ بنتا ہے. تو اسی لیے مجتہدین ایک قسم کے یاد و خدا کے باعث بنتا ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ کہے بھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی اس میں.
تو اگر ہم مجتہدین کو آیت اللہ کے ساتھ آیت اللہ العظمہ کہہ رہے ہیں تو وہ اسی دلیل پہ، جیسے کہ مولا علی نے کہا کہ مجھ سے بڑی کوئی خدا کی نشانی نہیں ہے، مگر قرینہ یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کے بعد. اسی طرح ہم جب کسی مجتہد کو، کسی مرجع دینی کو آیت اللہ العظمہ کہہ رہے ہیں تو یہ بات طے ہے کہ چاردہ معصومین کے بعد.
بھلے بھلے، اصل میں یہاں پر ایک اصطلاح ثقافتی مسئلہ ہے. مولا علی نے جو فرمایا سب سے بڑی آیت ہے، وہ معنی لغت کے لحاظ سب سے بڑی آیت مولا، لیکن مجتہدین ہمارے دوسری وہ ہے زبان ہے، ثقافتی زبان، محاورہ، ایک محاورہ بن گیا، ایک اصطلاح بن گیا ہے. اصل
یعنی عرف عام میں
عرفی لفظ بن گیا ہے، عرفی لفظ بن گیا ہے کہ جو مجتہد تھے اس کو آیت اللہ کہتے، جو مرجع تقلید ہے اس کو آیت اللہ ہے عظمیٰ کہتے، اس کے علاوہ کوئی اور حقیقت نہیں. نہ بھی کہے تو کچھ بھی کم نہیں ہوتا ہے.
اچھا، ایک بات تو آپ نے بہت واضح کر دی، یہ بھی ایک سوال آیا ہوا تھا کہ کیا آیا ائمہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو مراجع حلال کر سکتے، جبکہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں جو اجتہاد ہے وہ نص کے ذیل میں ہے، نہ کہ نص کے مقابل ہے. شاید میں ایک چیز اور وضاحت کر دوں کہ ہمارے چونکہ اصطلاحات سے لوگ اتنے زیادہ معروف نہیں ہیں، تو نص اسی چیز کو کہتے ہیں نا کہ جو قرآن یا رسول اللہ یا چاردہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے ایک صریح حکم ہے، قول کی یا فعل کی صورت میں،
صریح، ہاں صریح طریقے سے ان کے ذریعے ثابت ہے.
اچھا، اگر ایک سوال یہ ہے
تو عرض کروں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، خدا کی اطاعت کرو، پھر رسول خدا اور اولی الامر کی اطاعت کرو، تو یہ کیا مطلب خدا کی اطاعت کرو کافی ہے؟ تو یہاں پر کچھ احکام، احکام شرع یعنی دین اسلام کے احکام، وہ اطیع اللہ میں آتا ہے. دین اسلام کے احکام خدا کی طرف سے پیغمبر پر آیا ہے، ائمہ کے پاس بھی کیا ہے، خدا کی طرف یعنی پیغمبر کی طرف سے اور الہام الہی کی طرف سے آیا ہے. وحی پیغمبر پر ہوتی ہے، لیکن الہام جو احکام پیغمبر پر آیا ہے ائمہ پر بھی الہام ہو سکتا ہے تحریف، یا اہل سنت کے پاس شیعوں دونوں کے پاس ہے تحریف، فرشتے آ کر بات کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کچھ عرصہ پہلے بن سلمان کو وہ کہتے تھے محدث ہے. بل تو خلاصہ یہ عطی اللہ یعنی خدا کی اطاعت کریں، احکام شرع سب کے سب حکم اللہ ہے، حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام و محمد حرام نہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. عطی الرسول و اولی الامر کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر و اولی الامر وقت کے تقاضوں کے مطابق احکام دے سکتے ہیں، یعنی اس وقت کے لیے تقاضا ہے تو اس کے مطابق حکم کرتے ہیں، ان کی بھی اطاعت کرنا واجب ہے.
اچھا اولی الامر برادران اہل سنت کے نزدیک مختلف اس کے معنی رکھتے ہیں.
ہاں جی، برادران اہل سنت تو سارے حکم کرنے والوں کو کہتے ہیں، لیکن ظاہر حتی فقر رازی نے بھی قبول کیا اولی الامر سنت یہاں معصوم ہے، لیکن معصوم وہ کہتا ہے ساری امت ہے، یعنی ساری امت کے اجماع کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے ہیں. ورنہ آپ خود دیکھیں اطیع الرسول و اولی الامر، ایک اطیعو ہے اطاعت کر رسول کی اور
صاحبان
امر کی، تو رسول کی اطاعت مشروط ہے یا بغیر شرط ہے؟
بغیر شرط،
غیر مشروط. تم اطاعت کر رسول کی بغیر شرط و شروط، بس اولی الامر کی اطاعت بھی بغیر شرط و شروط ہے. بس وہ اولی الامر جن کی اطاعت رسول کی اطاعت کی طرح ایک ہی لفظ استعمال کیا دونوں کے لیے اور بغیر شرط و شروط، بس وہ رسول کی طرح معصوم ہے. اگر معصوم نہ ہوتے تو الگ بیان کرنا تھا.
صحیح، بہت اچھا، جزاک اللہ. اچھا ایک سوال اور ہمارے پاس آیا ہوا ہے کہ اجتہاد اور تقلید کا باہمی تعلق کیا ہے، اس کے مزید میں تھوڑے اجزاء بیان کر سکوں جو ہمارے پاس لوگوں نے سوالات کیے. کہ تقلید دین میں ایک طرف کہا گیا ہے کہ حرام ہے، اور دوسری طرف ہمارا مکتب تشیع تقلید کو واجب قرار دیتا ہے، تو یہ کیا دونوں میں ظاہری ٹکراؤ نہیں ہے؟ اور ہم کیوں کسی مجتہد کی تقلید کریں؟ ہم کیوں خود ائمہ کے فرمائشات پہ، ان کے فرمودات پہ عمل کیوں نہیں کریں؟
تقلید یعنی بغیر دلیل کسی کی بات ماننا، اس کو تقلید کہتے ہیں. اور تقلید سے اس عالم میں کوئی بھی خالی نہیں ہے، خدا کے علاوہ سب تقلید کرتے ہیں، یعنی کسی اور کی بات مانتے ہیں بغیر دلیل. اب جس کی تقلید کرتے ہیں آپ، وہ مثلا ایک آدمی مجتہد ہے، اسپیشلسٹ ہے، ہم فقہی زبان میں مجتہد کہتے ہیں، ابھی کیا نام کالج یونیورسٹی کی زبان میں کیا ہے؟
اسپیشلسٹ.
اب وہ اپنے جیسے اسپیشلسٹ کی تقلید کرے، آنکھوں میں فرض کر اسپیشلسٹ ہے، وہ اپنے جیسے آدمی کی تقلید کرے، تو یہ تقلید صحیح نہیں ہے، یعنی بغیر دلیل. اس کے بعد بھئی آپ کے پاس اس کا برابر علم ہے، تو کیوں بغیر دلیل مانتے ہیں؟ آپ خود معلوم کر سکتے ہیں، یہ عاقلانہ نہیں ہے. تقلید جاہل جاہل، ایک عام آدمی ان پڑھ دوسرے ان پڑھ آدمی کی خفتر خفتہ کئی گنا بیدار، ایک ان پڑھ دوسرے ان پڑھ آدمی کی تقلید کرے تو وہ بالکل غلط چیز ہے. اور ایک عالم جاہل کی تقلید کرے، جیسا ابھی دنیا میں ہو رہا ہے، سیاست مداروں کی تقلید سب کرتے ہیں. ہاں جی، بقول شہید مطہری مثلا اینشٹائن جو ہے اس وقت کے امریکی صدر کی بات مانتا تھا، اسی نے دنیا کو آگ لگا دی، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے عالم جاہل کی تقلید کرے. خصوصاً قرآن خود فرماتا ہے تم اپنے آبا کی تقلید کر، تم انا وجدنا آبانا علی امہ و انا علی آثارہم مقتدون، ہم اپنے آبا کے طریقے ایک طریقہ پر پایا ہے، ہم اسی پر چل رہے ہیں، آبا کی تقلید کرتے. تو قرآن کہتے او لو کانوا لا یعقلون، کیا تمہارا آبا کے پاس عقل نہ ہو تب بھی تم ان کے نقش قدم پر چلتے؟ یا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ عاقل ہوتے تم سے بہتر ہوتے تو ٹھیک تھا، لیکن تم غیر عاقلوں کی بھی تقلید کرتے ہو. تو تقلید عالم از عالم صحیح نہیں ہے، تقلید عالم از جاہل صحیح نہیں، تقلید جاہل از جاہل صحیح نہیں. جاہل عالم، عالم سے مراد اسپیشلسٹ، چونکہ جو اسپیشلسٹ نہیں وہ خود جاہل ہے نا، جو اسپیشلسٹ نہیں وہ اسپیشلسٹ کی بات مانتا ہے، خود جاہل ہے. تو تقلید جاہل از عالم یہ تنہا صحیح تقلید ہے. یہ پوری دنیا میں دیکھیں, آپ اپنے دل کو حوالہ کرتے ہیں اسپیشلسٹ, دل کے اسپیشلسٹ, آنکھیں حوالہ کرتے ہیں آنکھوں کے اسپیشلسٹ, ملک کے پورے سرحدات کو حوالہ کرتے ہیں عسکری ماہرین کے, پورے ملک کا حوالہ کرتے ہیں سیاسی ماہرین کے. ہاں جی, سیاسی ماہرین میں جو بیوقوف بنانے میں ماہر ہو. خلاصہ آپ اس دنیا میں یا آدمی خود ماہر ہونا پڑتا ہے یا ماہرین کی تقلید کرنا پڑتا ہے. یہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے. دین میں آ کر یہ غلط ہوئی, کیسی بات ہو گئی؟ یا آپ خود کو آپ مشتہد کیا ہے دین میں؟ قرآن و سنت سے رائے معصومین سمجھ سکے, رائے خدا و معصومین, احکام اسلام قرآن و سنت سے سمجھ سکے. یعنی آپ کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ احکام الہی کو احکام الہی پر عمل کرنا ہے. احکام خدا, احکام پیغمبر, احکام معصومین, وہی احکام الہی ہے, اسی پر عمل کرنا ہے. اس پر عمل کرنے کے لیے کیا ہے؟ قرآن و سنت واحد راستہ ہے آپ کے پاس. تو قرآن و سنت اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو آپ مجتہد ہیں, اگر نہیں سمجھ سکتے ہو تو مشرک کی تقلید کرنا پڑے گا. ہر جگہ پر ماہرین کی, اس لین کے ماہرین کی تقلید کرنا پڑے گا. لیکن 14 صدیاں گزر گئی ہیں, زبان میں تبدیلیاں آ گئی ہیں, راوی اتنے جھوٹے راوی ہے. دینائے تشیع کے خلاف تو خلفائے اموی, خلفائے عباسی اور عثمانی اور یہ سب سازش کرتے تھے. عام مسلمانوں کی اپنی حکومتیں, خلافتیں ان کے اپنی تھی, ان کے ہاں کتنی جھوٹی روایتیں نکلے. امام احمد ابن حنبل نے 1,000,000 روایات میں سے 30,000 انتخاب کیا, اس کی 30,000 کو بھی علماء نہیں مانتے, معتبر نہیں مانتے ہیں مسند احمد ابن حنبل میں. بخاری نے 5-6 لاکھ میں سے 4,000 روایت انتخاب کر لی, 5-6 انتخاب کر لی, لیکن ان میں سے ایک مقرر ہے تو تقریباً 4,000-5,000 کے قریب ہو جاتا ہے, باقی سب غیر معتبر. مسلم نے بھی 5-6 لاکھ میں سے 5-6 ہزار انتخاب کر لی. اتنی جال سازی ہو رہی ہے, اسی لیے کیا کہنا, علم رجال کی ضرورت ہے تاکہ جھوٹے راوی صحیح سچے راوی کے درمیان فرق کر سکے. علم حدیث کی ضرورت ہے, حدیث کے درجات کو سمجھ سکے. علم اصول کی ضرورت ہے, البتہ وہ بہرحال کیا ہے آغا, اس کی 14 صدی میں جو مسائل پیش آئے اس کے علاوہ کے حوالے سے, مختلف حوالوں سے اس کی ضرورت ہے. اس کے بغیر یعنی ان سارے علوم میں ماہر ہو تو اسپیشلسٹ بنتا ہے فہم قرآن و سنت کے لیے. بہرحال یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ حکم اللہ پر عمل کرنا ہے. حکم اللہ کس نے بیان کیا؟ پیغمبر, اور پیغمبر کے بعد 14 باقی 12 اماموں نے بیان کیے ہیں. اس پر عمل کرنے کے ذریعہ کیا؟ قرآن و سنت سمجھنا ہے. قرآن و سنت سمجھنے والا خود ہو تو خود مجتہد, خود نہ ہو تو مشیر کی تقلید کرنا پڑے گا. مشیر کا نام بھی نہ لو, یہ کام کرو, اصل کام ہدف ہے, نام کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں اجتہاد کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے. عراق میں اس وقت جب تمباکو کا مسئلہ پیش آیا, ایران میں مرزا شیرازی, اب 100 سال پرانی بات ہے, جب کامیاب ہوا انگریز کی, انگریز انڈین کی طرف ایران میں بھی کرنا چاہتا تھا, انڈین اس کمپنی کے ذریعے انڈین میں آ گیا, وہاں ایران میں تمباکو کے ذریعے آنا چاہتا تھا, تو انہوں نے کیا کیا, مرزا شیرازی مرزا تقلید نے حرام قرار دیا. حرام قرار دیا تو شاہ کی بیوی نے شاہ سے حقہ چھین لیا, حقہ چھین لیا. تو کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ جس نے مجھ کو تجھ پر حلال کیا ہے اسی نے اس کو حرام کیا ہے. تو پورے ایران میں ناکام ہو گیا انگریز. مرزا شیرازی رو رہے تھے, کسی نے کہا آپ کو مبارک ہو, کامیاب ہو گئے. فرمایا نہیں, ان کو اب ہماری طاقت کا اندازہ ہو گیا, اب اصل مرکز پر حملہ کریں گے. دیکھو انقلاب ایران کے بعد مرجعیت پر, اجتہاد پر, تقلید پر کتنا حملہ ہو رہا ہے. عراق میں دیکھیں آغا سیستانی, اگر عراق میں آغا سیستانی کی تقلید نہ ہوتی تو یہ ممکن تھا؟ انقلاب ایران اب تک باقی رہ سکتا تھا؟ یہ سب مرجعیت ایک طرف, تقلید دوسری طرف, مجتہد اور تقلید کی وجہ سے یہ طاقت ہے, اس طاقت کو برداشت نہیں کرتے, اس کے خلاف سازشیں کریں گے, پروپیگنڈے کریں گے. ورنہ دنیا میں دو گروہ, سار انسان یا تقلید کرتا ہے یا اجتہاد, دو سے خالی ہے ہی نہیں ہے. بلکہ خود پیغمبر و ائمہ بھی خدا کی تقلید کرتے ہیں, یعنی کسی کے بات کو بغیر دلیل ماننے کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید. خدا کی بات جب خدا کوئی حکم دیتے پیغمبر نہیں پوچھتے یا خدا یا اس کی دلیل کیا ہے, حکم خدا ہے سمعنا و اطعنا.
بہت اچھی طرح سے آپ نے وضاحت کی. اچھا ایک وقت تقریباً ہمارا ختم ہو چکا ہے, چلتے چلتے ایک منٹ میں آخری سوال. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میڈیکل کا شعبہ ہے, ہر چیز کے ماہرین الگ الگ ہیں, شعبہ چشم کے ماہرین الگ ہیں, دل کے ماہرین الگ ہیں, جلد کے ماہرین الگ ہیں. ہم دیکھتے ہیں انجینئرنگ کا شعبہ ہے, الیکٹریکل سول, ہر چیز کے الگ ماہرین ہوتے ہیں. تو شہید مطہری نے بھی شاید اس طرف اشارہ کیا ہے سخن میں, تو کیا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ مرجعیت میں بھی اجتہاد میں بھی اسپیشلائزیشن ہو؟ کہ مثلا میں سمجھتا ہوں کہ فلاں مرجع کی عالمیت اقتصاد کے مسائل میں ہے, فلاں مرجع کی عالمیت سیاسی امور میں ہے, تو ہم اسی حساب سے تقلید کریں؟
بالکل اسی کی ضرورت ہے. حتی امام ششم کی, ظاہر ہے امام تو علوم میں علم لدنی کا حامل ہے, لیکن آپ کے شاگردوں میں آپ نے ہر موضوع میں کچھ شاگردوں کی تربیت کی تھی. ابھی ہمارے پاس بھی نہ صرف فقہ, آپ مرجعیت کو چھوڑے فقہ نہیں, بلکہ تمام معارف اسلامی میں تفسیر میں ابھی رضا و رغبت سے خود جا کر تحقیق کرتا ہے, سسٹم اتنا زیادہ نہیں ہے, تحقیق کرتا ہے, قابل اساتذہ ہے, کچھ لوگ قربانی دیتے ہیں, فداکاری کرتے ہیں. آغا یخوی نے علامہ طباطبائی کے بارے فرمائے, انہوں نے قربانی دی ہے تفسیر المیزان میں, اپنی پوری زندگی لگا دی, یعنی آخر تک بیٹھنے کی گھر نہیں تھا اتنے عظیم مفسر کے پاس, جو انقلاب ایران کے کیا ہے علمی باپ علامہ طباطبائی ہے. خلاصہ ہمارے معاشرے میں قدردانی نہیں ہوتی, اگر کچھ ہوتی ہے تو فقہا کے ہوتی, وہ بھی کچھ. تو ان تمام علوم میں ماہرین کی ضرورت ہے, اس کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں, شروع بھی ہوا ہے حوض قم میں, انشاءاللہ حوض نجف بھی ضرورت ایجاد کے ماں ہوتی ہے وہاں پر بھی یہ ضرور شروع ہوگا, اور ابھی میرے پاس معلومات نہیں ہے, ضرور شروع ہوگا, ضرورتیں تقاضا ہے. تو عرض یہ ہے کہ خود فقہ میں بھی شہید مطہری نے یہ پیشنہاد کیا ہے, اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. آپ فقہ کو دنیا بھر کے مسائل کے لیے حلال قرار دے دے, جب تک کیا ہے گا فقہ کو متعدد ابواب میں اسپیشلسٹ اس میں پیدا نہ کیا جائے. ایک آدمی کے دین اسلام جتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو, لیکن لینے والوں کے پاس اس سے زیادہ استطاعت نہیں ہے. سمندر آ جائے, اس کو آپ ایک برتن میں بھر دیں گے تو اسی برتن کے برابر پانی آئے گا, اسی برتن کے برابر پانی آئے گا, اس سے زیادہ نہیں آئے گا. سمندر کے پانی زیادہ ہونے سے چھوٹے برتن کی وسعت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ کام ہوگا, متوجہ ہے سب.
انشاءاللہ کئی سوالات آ رہے ہیں. ایک سوال یہ ہے, کیا تقلید کے بغیر کیا جانے والا عمل قابل قبول ہے؟
دیکھیے تقلید عرض کے ہمارے عمل حکم اللہ کے مطابق ہونا چاہیے. اب جب تقلید نہیں کیا, آپ کو اگر پتہ ہے یہ حکم اللہ کے مطابق ہوا ہے تو قبول ہے, لیکن جب آپ نے تقلید نہیں کی ہے تو کیسے کہہ سکتے ہیں یہ میرا عمل حکم اللہ کے مطابق ہے؟ آپ نہیں کہہ سکتے. امام حقیقت کے مطابق بات کرتے ہیں, پیغمبر حقیقت کے مطابق بات کرتے ہیں, مجتہد غلطی بھی کر سکتے ہیں, لیکن مجتہد کے بعد حجت ہے شرعاً, قانونی حیثیت اسی کو ہے شرعاً, فرق واضح ہے نا.
بالکل
امام اور پیغمبر کے بعد عین حقیقت ہے, مجتہد کے بعد غلطی بھی کرے حجت شرعی ہے خدا کی طرف سے, اسی لیے اس کے مطابق قیامت کے دن. ہم دو آدمی تھے, ایک نے تقلید نہیں کی تھی, میں نے تقلید کی تھی, خدا کے سامنے کھڑے ہو گئے, اس سے پوچھا تم نے کیوں عمل نہیں کیا, کوئی جواب نہیں, جو عمل کیا تھا غلط کیا تھا, صحیح عمل کیوں نہیں کیا, کوئی جواب نہیں. مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیوں صحیح عمل نہیں کیا, میں نے کہا میں نے مشرک کی تقلید کی تھی, خدا تو نے حکم دیا تھا مشرک کی تقلید کرو, تیرے حکم کے مطابق میں نے ان کی تقلید کی, تو میری بات حجت و خدا کے مطابق ہے, یعنی خدا کی طرف جو حجت قرار دیا گیا مجھے اس بنا پر. اگر عمل خلاف واقعی چلا گیا تو تقلید کرنے والے کے پاس خدا کے سامنے عذر ہے, تقلید نہ کرنے والے کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. دوسری بات, نیت کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آپ تقلید نہیں کر رہے, یہ حکم اللہ ہے, میں قربتاً الی اللہ بجا لاتا ہوں, ایسی نیت بھی نہیں کر سکتے. پہلا معلوم ہو حکم اللہ ہے. آپ جب تقلید نہیں کر رہے, آپ خود کو مجتہد ہونا پڑے گا یا مجتہد, اس کے بغیر آپ کیسے کہہ سکتے یہ حکم اللہ ہے؟ ہاں, بعض احکام جو ضروریات دین ہے اس میں تو مجتہد کے بغیر کہیں گے حکم اللہ ہے, نماز, روزہ وغیرہ, لیکن کچھ چیزیں جو اتنے کلیئر نہیں ہیں اس میں تقلید کے بغیر آپ نیت کر ہی نہیں سکتے ہیں.
ہاں, میرا خیال آپ کی بات میرے ایک مثال سے سمجھ میں آ رہی ہے, اگر میں مثال صحیح دے سکوں, کہ ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے, آپ یہی کہتی ہے کہ اسے طبیب کی, ڈاکٹر کی ضرورت ہے, لیکن ایک آدمی نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ دوا کھا لی تو اس کو صحت ہو جائے گی اگر دوا صحیح کھائی ہے, لیکن اس میں صحت ہونے سے زیادہ نقصان کا خطرہ زیادہ ہے, کہ اس نے کیا پتا کہ صحیح دوا کھائی ہے یا وہ اس نے شباہت کی بنیاد پہ پہلے ڈاکٹر نے لکھی تھی وہی دوا کھا لی, تو اس میں نقصان کا خطرہ زیادہ ہے.
اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ نیت کریں گے نا, میں قربتاً الی اللہ, حکم خدا کی, آپ کیا نیت کرتے ہیں؟ میں حکم خدا کے اطاعت کرتا ہوں, واجب عمل کو بجا لاتا ہوں. جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو کس کہتے واجب عمل بجا لاتا ہوں؟ نیت صحیح نہیں ہو جاتی, نیت صحیح نیت کر نہیں سکتے.
خوب, بالکل بات سمجھ میں آ گئی. آخری ایک اور سوال آیا ہوا ہے کہ استعمال اگر اب مرجعیت کے نام پر اپنے لوگوں کو کھڑا کرے تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا مجتہد استعمال کا ایجنٹ ہے؟ بہت مبتلا بے سوال ہے اس وقت, MI6 اور یہ جو سارے معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے.
استعمار کے ایجنٹ سمجھنے کی کوشش نہ کریں نا, جو مجتہد صحیح مجتہد ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. خدا کے شبیہ دعوی خدائی کرنے والے آئے ہیں, فرعون, نمرود وغیرہ, شداد, پیغمبر کے مقابل میں دعوی نبوت کرنے والے, عربی میں متنبی کہتے ہیں, بہت آئے ہیں. امام کے مقابل میں دعوی امامت کرنے والے بہت آئے ہیں. مرجع تقلید کے مقابل میں بھی ایسا آتے رہیں گے. منافق شناسی کی جو وہ ہے اسلام میں, وہی معیار ہے, بلکہ مسلمان نما آئیں گے, نہ صرف مجتہد, اپنے کو مسلمان بنا کر آئیں گے, حقیقت میں منافق. یہ ہمارے پاس شعور بلند ہونے کی ضرورت ہے, دینی معلومات زیادہ ہو اور شعور بلند ہو تو ہم تمیز دے سکتے, ورنہ ہمیشہ دھوکہ کھاتے رہیں گے. نقلی سونا اصلی سونا کے جگہ پر فروخت کریں گے. ہمارے پاس راہ تو یہی ہے, اہل خبرہ جو اجتہاد کے قریب, جو حوزہ میں مجتہد ہے یا اجتہاد کے قریب ہے, وہ گواہی دے دے, وہ گواہی دے دے کسی مجتہد کے جامع شرائط عالم ہونے کے اوپر, اس کی تقلید صحیح ہے. اور اب یہاں آپ تو نہیں جانتے اہل خبرہ کو, اپنے علاقے کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ حوزات میں اہل خبرہ نے کس کے حق میں گواہی دی ہے, اس کو معلوم کرے اور معلوم کر کے امت کو آگاہ کرے. لیکن آج کل میڈیا قوی ہونے کی وجہ سے امت خود اس اصل مرکز تک پہنچ سکتا ہے, واسطے کی بھی ضرورت نہیں ہے.
ایک مشکل یہ بھی ہے نا کہ ہمارے لوگ تو ان کا خبرگان تک عموماً رسائی نہیں ہے, تو ہوتا ہی ہے کہ مثلا ایک شخص قم سے آتا ہے یا نجف سے آتا ہے, اور آنے کے بعد وہ ایسے شخص کی یہاں پہ ترویج اور تبلیغ شروع کر دیتا ہے جو کہ اس وقت نظام مرجعیت کو, نظام ولایت فقیہ کو, اور حقیقت میں تشیعوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اب ہمارے سادہ لوگ عوام کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میرے خیال اس میں وہی بات ہے کہ جو بزرگ مجتہدین ہیں جن کو سب جانتے ہیں انہی کی طرف رجوع کرنے چلے جائیں, کہ ہم ایسے
اصلاً عالم کے بغیر کسی کی طرف رجوع کر ہی نہیں سکتے. بزرگ کو, عالم کو سمجھنے کے لیے حوزہ کے عظیم ترین عالموں کے بعد جو عظیم ترین افراد ہیں مجتہدین ہیں, ان کے ذریعے عالم کو پہچان لیں گے. دیکھو, عالم پہچانے کے تمام توضیح المسائل میں, فقہی تمام رسالوں میں ہے. آپ عالم کو, مرجع تقلید کو کیسے پہچانیں گے, عالم کو کیسے پہچان لیں گے؟ ایک یہ کہ آپ خود اجتہاد کو اس درجہ پر ہو کہ عالم کو سمجھ سکتے, یہ اس کے علم اس سے زیادہ, یہ تو اوپر کے لوگ سمجھ سکتے, مجتہدین خود سمجھ سکتے. دوسرا یہ کہ ایسی شہرت ہو جس سے آپ مطمئن ہو جائے کہ یہ سب سے زیادہ عالم ہے. یعنی شہرت, ہر بی بی سی کی شہرت نہیں ہے, ایسی اغیار کی شہرت نہیں بلکہ مثلاً علماء کے درمیان شہرت ہو, ہاں جی قابل اعتماد شہرت, جس سے مطمئن ہو جائے کہ یہ علم و تقویٰ میں سب سے آگے ہے, اسی لیے کیا ہے یہ شہرت. تیسرا عرض کیا شہرت ہے یہ ہے, اور دو اہل خبر یا اہل خبر دو اہل خبر گواہی دے دے کہ یہ سب سے زیادہ عالم ہے. یہ تین راہ ہے, تمام تو مجتہدین نے اپنے اپنے توزیع المسائل میں یہ تین معیار بیان کیا ہے. لیکن عام طور پر لوگ معیاروں پر نہیں چلتے. بات یہ ہے اگر مرشد کا ایک فتویٰ ہے, میں ادھر اچھی تقریر تیاری کروں, مرشد کا فتویٰ تو ایک دو لین لکھا ہوا ہے نا, یہ کام جائز ہے ناجائز ہے, میں ایک اچھی تقریر کروں اس کے خلاف, تو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں. حیران ہے آخر آپ کو پاس شرعاً کس کی اتباع واجب ہے؟ مرشد کی اتباع واجب ہے. میں جتنی تقریر کروں تب بھی میری بات نہیں ماننا چاہیے, مسئلہ کلیئر ہے مذہبی لحاظ سے, لیکن لوگ کیا ہوتا ہے
وہ الفاظ کے
جال بس وہی تحت تاثیر واقع ہو جاتے ہیں.
بہت شکریہ آغا صاحب, بہت شکریہ, آپ نے بہت قیمتی وقت دیا, اور میں سبھی نگران کو ایک مرتبہ پھر متوجہ کروں گا کہ جو بھی سوالات ہیں آپ لوگ آئندہ پروگرام سے پہلے اور پروگرام کے دوران بھی یوٹیوب چینل پہ وزڈم گیٹ پہ آرکائیو پہ ARCHIVE آرکائیو اور فیس بک پیج ہمارا وزڈم گیٹ وے پروڈکشن, اس پہ آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں. آپ ہی کے سوالات سے ہم پروگرام کے موضوعات کا تعین کرتے ہیں, مگر یہ کہ کچھ مخصوصی کے لحاظ سے موضوع پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے. آپ تمام ناظرین کرام کا بہت شکریہ, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے, اور میں قبلہ و کعبہ حجت الاسلام المسلمین آغا شیخ علامہ عباس رئیسی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ ہر ہفتے وقت نکالتے ہیں اور ہم آپ سے استفادہ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ کچھ سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.